عليكم بالقطع. وسلام على عباده الذين اتقى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وقال في موضع آخر: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأضل. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. انسان خیر اور شر کا مجموعہ ہے. انسان سے کبھی خیر ظاہر ہوتی ہے اور کبھی انسان سے شر ہوتا ہے. کبھی انسان سے اچھائیاں ہوتی ہیں اور کبھی انسان سے برائیاں ہوتی ہیں. تو انسان خیر اور شر کا مجموعہ ہے. جس طرح انسان خیر اور شر کا مجموعہ ہے، انسان کے لیے اللہ نے جس دنیا اور کائنات کو بنایا ہے، خود یہ کائنات نعمت اور مصیبت کا مجموعہ ہے. خود یہ کائنات راحت اور آفت کا مجموعہ ہے. تو انسان خیر اور شر کا مجموعہ، اور یہ دنیا، یہ کائنات نعمت، مصیبت یا راحت اور آفت کا مجموعہ ہے. گویا یہ دنیا خوشی و مسرت اور رنج و غم کا سنگم ہے. سنگم اسے کہتے ہیں جہاں دو طرح کے پانی آ کر ملتے ہیں اور پھر دونوں جدا بھی ہو جاتے ہیں. اسی طرح انسان کی زندگی میں کبھی نعمت ہے، راحت ہے، خوشیاں ہیں، اور کبھی انسان کی زندگی میں رنج ہے، غم ہے، آفت ہے، مصیبت ہے اور بیماری ہے. اس سنگم سے، اس ملے جلے احوال سے کوئی انسان بچ نہیں سکتا. یہ گویا دستور کائنات ہے. یہ گویا دنیا کی فطرت اللہ نے ایسی بنائی ہے. کوئی اگر یہ چاہے کہ ہمیں دنیا میں کسی طرح کی مصیبت، آفت، رنج و غم نہ آئے، گویا وہ فطرت کا انکار کرتا ہے. تو فطرت کا تقاضا ہے کہ انسان پر یہ دونوں حالات میں سے کوئی نہ کوئی ایک حالت اس پر طاری ہوتی ہے. پھر جس طرح اس دنیا میں اللہ نے نعمت کے راستے مختلف بنائے ہیں، انسان کو جب نعمت ملتی ہے، راحت ملتی ہے، خوشیاں ملتی ہیں، تو نعمت، راحت اور خوشیوں کے راستے اللہ نے الگ الگ بنائے ہیں. اسی طرح جو مصیبتیں، جو آفتیں اور جو رنج و غم انسان پہ آتے ہیں، اس کے بھی راستے مختلف ہیں. کبھی یہ آفت، کبھی یہ مصیبت آسمانی ہوتی ہے، کبھی یہ آفت مصیبت زمینی ہوتی ہے، کبھی یہ آفت و مصیبت طوفان کی شکل میں فضائی ہوتی ہے، کبھی یہ آفت و مصیبت انسانی ہوتی ہے، کبھی یہ آفت و مصیبت شیطانی ہوتی ہے، کبھی یہ آفت و مصیبت کسی ایک فرد کی طرف سے ہوتی ہے، کبھی یہ آفت و مصیبت کسی قوم کی طرف سے ہوتی ہے، کبھی یہ آفت و مصیبت اپنے طور پہ اکیلے آتی ہے، یا کبھی یہ آفت و مصیبت اور آزمائش حکومت اور قانون کی طرف سے آتی ہے۔ یہ سب کے سب انسان پر آنے والی آفتیں ہیں، شکلیں ہیں، جس کو آپ مومن کے حق میں امتحان کہیے، مومن کے حق میں آزمائش کہیے۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ دستور کائنات یہ ہے کہ جو اللہ کے یہاں جتنا مقرب ہے اور جو پروردگار کی نگاہ میں جتنا ممتاز ہے، جتنا اس کا درجہ بلند و بالا ہے، تو جو جتنا ممتاز ہے، بلند و بالا ہے، اس کی آفتیں، اس کی مصیبتیں، اس کی آزمائشیں بھی اتنے ہی ممتاز اور دوسروں سے بلند و بالا ہوتی ہیں، زائد ہوتی ہیں۔ یہ اللہ کا نظام ہے کہ جو جتنا ممتاز ہوگا، جتنا اعلیٰ ہوگا، جتنا بڑا ہوگا، اس کی مصیبت، اس کی آزمائش بھی اتنے ہی بلند، اتنے ہی زیادہ ہوگی۔ چنانچہ آپ دیکھیں انسانوں کی دنیا میں سب سے ممتاز انبیاء کرام علیہ السلام، پھر صحابہ، پھر تابعین، اولیاء، اس کے بعد عام مومنین، یہ تمام کے تمام طبقات ہیں انسانوں کے۔ اسی طرح سے آفتوں، مصیبتوں اور آزمائشوں میں بھی اللہ نے مختلف درجات رکھے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ظاہر ہے کہ ان سے زیادہ برگزیدہ اور اللہ کا مقرب محبوب کون ہو سکتا ہے؟ اس کے باوجود انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیں، آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک، آپ ان حضرات کی تاریخ کو دیکھیں، ان حضرات پہ بھی آفتیں، مصیبتیں، آزمائشیں ان پر آئی ہیں۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام پر جسمانی مصیبت بھی آئی، آدم علیہ الصلوۃ والسلام پر ان کی اولاد کی طرف سے مصیبت آئی، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام پر قوم کی طرف سے مصیبت آئی، خود ان کے بیٹے کی طرف سے آئی، ان کی زوجہ، ان کی بیوی کی طرف سے آئی، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر خود ان کے والد کی طرف سے آئی، اور ان پر قوم یہ نمرود کی طرف سے آئی، پھر اللہ کی طرف سے یہ آزمائش اولاد کے اعتبار سے کہ اپنی اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام اور اپنی زوجہ کو وادی غیر ذی ذرا میں جا کر چھوڑ دیں، اس طرح یہ آزمائش حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اور یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیں کیسی آزمائش آئی۔ اسی کے ساتھ حضرت یحییٰ کو دیکھیں جن کی گردن کو کاٹا گیا، یہ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے آئے ہیں، یہ پروردگار کی طرف سے محبوب اور منتخب شدہ ہو کر دنیا میں آئے ہیں، ان سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا۔ بھائی دنیا کی جو تاریخ اور دستور ہے، آزمائش اور ابتلا اور مصیبت، اس کی چکی سے ان کو بھی گزرنا پڑا ہے جو اللہ کا نبی ہے اور اللہ کے دین کے لیے آیا ہے، اللہ کی توحید کو گھر گھر پہنچانے کے لیے آیا ہے، اللہ کے نام کو دلوں تک پہنچانے اور دلوں میں بیٹھانے کے لیے آیا ہے، اس اللہ کے نبی کی گردن کاٹی جاتی ہے۔ اس ماحول کو دیکھ کر ان کے والد مکرم حضرت زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام، ان کو بھی خوف ہوا اور دشمنوں نے ان کو بھی دوڑایا، تو دوڑتے ہوئے ایک درخت کے پاس پہنچے اور اندیشہ ہوا کہ اب یہ دشمن لوگ ہمیں پکڑ لیں گے، تو درخت سے پناہ چاہی، درخت کا کچھ حصہ پھٹا اور حضرت زکریہ اس میں داخل ہو گئے اور درخت چپک گیا۔ اس کے باوجود جب دشمنوں کو پتہ چلا تو پھر آرے سے انہوں نے چیرنا شروع کر دیا۔ ایک اللہ کا نبی ہے، پروردگار کے محبوب چہیتے ہیں، اللہ کے دین کے واسطے آئے ہیں، پروردگار کی قدرت تھی کہ پروردگار بچا دیتا، انہیں پتہ نہ چلتا، اور اگر پتہ چل گیا تو ان کا آرا نہ چلتا، مگر ان کے باوجود اللہ کو ایک نظام دکھلانا تھا کہ دنیا میں آنے والی مصیبتیں اگر آتی ہیں تو جس طرح گنہگاروں پر، فاسق و فاجر پر، کافر و مشرک پر، ہماری آزمائش مصیبت آتی ہے، اسی طرح ہمارے چہیتے، ہمارے پیارے اور ہمارے محبوب پر بھی آفت و مصیبت آتی ہے۔ اور یہ آفت و مصیبت قومی بھی ہوتی ہے، علاقائی بھی ہوتی ہے، اور حاکموں کی طرف سے بھی ہوتی ہے۔ اب حضرت زکریا درخت جب وہ کاٹنے لگے تو وہ آرا چلتے چلتے حضرت زکریا علیہ السلام کے سر پہ پہنچا، اور جب سر کا حصہ تھوڑا کٹا تو اوہ کی آواز نکلی، ایک درد بھری آواز نکلی۔ تو پروردگار نے فرمایا، اے زکریا اگر اوف کرو گے، آہ کرو گے، تو میں اپنے راضی رہنے والے بندوں میں سے تمہارا نام خارج کر دوں گا۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی آزمائش، تجھے کچھ کہنا نہیں ہے، یہ میری طرف سے ہے، یہ میری طرف سے ہے، میرے علم کے مطابق ہے، میری قدرت کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے، میں بچا سکتا ہوں، مگر اس موقع پر، اس مصیبت پر تجھے راضی رہنا ہے۔ اگر تم نے اوف کہا، گلا شکوہ کی آواز نکلی، تو تم راضی رہنے والوں میں سے نکل جاؤ گے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ جس کا مقام جتنا بلند و بالا، جو جتنا ممتاز، اس پر آفتیں مصیبتیں اتنی ہی زیادہ آتی ہیں دیگر تمام قوموں کے مقابلے میں، چاہے وہ قومیں جس طرح کے عقیدے رکھتے ہوں، غلط قومیں، جو ایمان والوں کے علاوہ جتنی قومیں ہیں، وہ تمام قوموں کے مقابلے میں ایمان والے، چاہے ان کا ایمان جس درجے کا کمزور کیوں نہ ہو، اس آسمان کے نیچے فرشتوں کی نگاہ میں بھی اور اللہ کے نگاہ میں بھی ایمان والے دوسری تمام قوموں کے مقابلے میں ممتاز ہیں۔ جب یہ دوسری تمام قوموں کے مقابلے ممتاز ہوں گے، تو ظاہر بات ہے ان پہ جو آفت آئے گی، مصیبت آئے گی، پریشانی آئے گی، وہ دوسری قوموں کے مقابلے میں بھی ممتاز ہوگی۔ دوسری قوموں کے مقابلے میں بھی ان کی مصیبتیں، ان کی آزمائشیں زیادہ ہوں گی۔ لہذا یہ سوال کا جواب بن گیا کہ اسی قوم پر یہ مصیبت کیوں ہے؟ مصیبت کا آنا، آفت کا آنا، ابتلا آزمائش کا ہونا، یہ دستور کائنات ہے، یہ فطرت کائنات ہے۔ اور جو جتنا ممتاز ہوتا ہے، جتنا اللہ کی نگاہ میں مقرب ہوتا ہے، اس کی آفت، اس کی آزمائش اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ لہذا ایمان والے جہاں بھی ہوں گے، جس جگہ بھی ہوں گے، وہ آزمائشوں سے ضرور گزریں گے۔ یہ تو انبیاء کرام کی ایک مثال میں نے آپ کو عرض کی، اس کے بعد صحابہ کرام کو دیکھیں۔ اللہ اکبر، اس پوری کائنات میں نبیوں کے بعد اگر کوئی جماعت اور کوئی گروہ، انسانیت کی کوئی جماعت اگر ہو سکتی ہے قربانی دینے والی، جفا کشی کو اختیار کرنے والی، ہر طرح کے درد و مصیبت پر سر کو جھکانے والی اگر کوئی قوم ہے، تو صحابہ کرام ہیں۔ بھوک ہو، پیاس ہو، گھروں کا چھوڑنا ہو، گھر سے بے گھر ہونا ہو، تمام طرح کے مشکلات اور تمام طرح کی پریشانیوں کو جھیل کر انہوں نے ایمان کو بچایا بھی اور ایمان کو پھیلایا بھی ہے۔ اس کے باوجود وہ حضرات بھی مصیبتوں کے دور سے ایسے گزرے، ایسے گزرے کہ قرآن نے ان کی مصیبتوں، ان کی آفتوں، ان کی آزمائشوں اور دوسری قوموں کی طرف سے آنے والی پریشانیوں کا جو منظر کھینچا ہے کہ وہ زلزلو زلزالم شدیدا، یہ صحابہ کرام جھنجھوڑ دیے گئے۔ جیسے زمین میں جب زلزلہ آتا ہے تو زمین کے زلزلے سے صرف زمین نہیں ہلتی، زمین سے متعلقہ جتنی چیزیں ہوتی ہیں، درخت ہو، مکانات ہو، ساز و سامان ہو، وہ تمام کے تمام زیر و زبر ہو جاتے ہیں، ہل جاتے ہیں۔ جس طرح کے زلزلے کی یہ کیفیت ہوتی ہے، اس طرح کی کیفیت، ایسے حالات و مصیبت حضرات صحابہ پر بھی آئی۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ کائنات کا ایک دستور ہے، یہ اللہ رب العزت کا اس دنیا میں ایک نظام ہے، اس نظام کے تحت تو انسان کو گزرنا پڑے گا۔ تو حضرت صحابہ کو دیکھیں، اس کے بعد دیگر اولیاء محدثین کو دیکھیں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ، جن کی کتاب بخاری قرآن کریم کے بعد درجہ رکھتی ہے، اس بخاری شریف کے مؤلف اور مصنف پر کیسی آزمائش آئی، کتنی آزمائش آئی، اتنی آزمائش کہ اپنے شہر سے عاجز آ کر، تنگ آ کر، گھٹ گھٹ کر، اپنے گھر میں رہتے ہوئے، گھٹ گھٹ کر رہتے ہوئے، مصیبت زدہ رہتے ہوئے، پریشان ہو کر، لوگوں کی تکلیفوں اور اذیتوں اور حاکم وقت کی پریشانیوں سے تنگ آ کر، طے کر لیا اپنی آبادی کو چھوڑ دیں گے، اپنی آبادی کو چھوڑ دیں گے،
بخارا سے سمرقند چلے جائیں جو تقریباً 275 یا 280 کلومیٹر ہوتے ہیں، وہاں سے چل پڑے، کس مصیبت سے نکلے، کتنی مصیبت ہوئی ہوگی، کتنی پریشانی ہوئی ہوگی کہ آخری وقت میں اپنے گھر کو چھوڑ دیا اور پھر وہاں سے چلتے چلاتے جب سمرقند سے 22-25 کلومیٹر کا فاصلہ باقی رہ گیا اور وہاں پہ ایک چھوٹا سا محلہ تھا جس کو خریتن کہا جاتا ہے، اسی خریتن میں رات میں ٹھہرے تھے، تو ایک دم سے جو حالات، جو مصائب، جو پریشانیاں، جو تکلیفیں اور ظالموں کی طرف سے ظلم و زیادتی کی انتہا جب ایک دم سے یاد آئی تو پھر دل برداشتہ ہو گئے، پریشان ہو گئے اور سجدے میں جا کے دعا کر دی کہ اللہ تعالیٰ بہت ہو گیا، دنیا سے مجھے اٹھا لیجیے۔ صبر و تحمل کا پیکر، مصیبت کو جھیلنے والا، بھوک کو برداشت کرنے کے لیے گھاس کھانے والے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ہم سوچ سکتے ہیں کہ کیسی مصیبت آئی ہوگی کہ اللہ کے سامنے اب کہتے میرے اللہ اب اس دنیا سے مجھے آپ اٹھا لیجیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا حال اسی طرح، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ، دمشق کے لوگوں نے اتنا انہیں مارا، اتنا مارا کہ اب لگا کہ جان نکل جائے گی، ان کو بھی اندیشہ ہوا کہ اب میری جان جانے والی ہے، لہذا انہوں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ تمہارا احسان ہوگا کہ تم ہمیں اب مکہ مکرمہ پہنچا دو تاکہ وہاں کی سرزمین پر میری موت آئے۔ چنانچہ وہاں پہنچے، کچھ دنوں کے بعد مکہ کی سرزمین پر ہی امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ آپ دیکھیں اتنے بڑے حضرات ہیں، ایسی شخصیات ہیں کہ جو اللہ کے دین کے لیے کیسی قربانیاں دیتے ہیں مگر مصیبت و پریشانی سے گزرتے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو جو مدینے کا حاکم تھا، وہ کسی بات سے ناراض ہو کر، اور پھر انہوں نے ان کو کوڑے لگوائے، اور کوڑے بھی لگوائے اور ان کے ہاتھ کھینچوا دیے جس سے ان کے ہاتھ لٹک گئے تھے، وہ ہاتھ کندھے سے جڑے نہیں تھے، کتنی بڑی تکلیف تھی۔ مگر جب بادشاہ وہاں پہنچا، اسے پتہ چلا کہ ظلم و زیادتی ہوئی ہے، تو اس نے کہا کہ میں اس حاکم کو میں سولی دے دیتا ہوں، قصاص لیتا ہوں۔ تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ سولی یا قصاص مت لو، کیونکہ جب جب یہ مجھے کوڑے مارتا تھا، دوسرے کوڑے مارنے سے پہلے میں اس کو معاف کر دیتا تھا۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو ہمارے بڑے گزرے ہیں، یہ اللہ کا جو دستور ہے، چاہے محدثین کیوں نہ ہو، چاہے صحابہ کرام کیوں نہ ہو، چاہے انبیاء کرام کیوں نہ ہو، چاہے اولیاء کرام کیوں نہ ہو، یہ تمام کے تمام مصائب، مصیبت، پریشانیوں سے ضرور گھر کر گزرے ہیں، کوئی ایسا نہیں ہوگا جو مصیبتوں سے گھر کر نہ گزرا ہو۔ لہذا اگر مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تو اس میں ایمان والے کو اپنی ہمت پست نہیں کرنا ہے، ایمان والے کو دل چھوٹا نہیں کرنا ہے، مایوس نہیں ہونا ہے۔ یہ کائنات کا نظام ہے کہ گرمی اگر ہے تو ٹھنڈک بھی ہے، بارش اگر ہے تو سوکھا بھی ہے، اسی طرح سے دنیا کا یہ نظام ہے۔ اس نظام کے تحت ہمیں مایوسی کے بجائے، پست ہمتی کے بجائے، ہمیں وہ کرنا ہے جو ان حالات، ان مصائب، ان آزمائشوں میں انبیاء نے کیا، یا صحابہ نے کیا، یا محدثین نے کیا، یا اولیاء کرام نے کیا، ہمیں وہ کام کرنے ہیں۔ ایک اور آزمائش، ایسی آزمائش جو قومی ہو یا ملکی ہو یا قانونی ہو، جس قانونی اور ملکی آزمائش کی بنا پر انسان سے کہہ دیا جائے کہ تم اپنا گھر رکھتے ہوئے بھی بے گھر ہو، تم وطن میں رہتے ہوئے بھی بے وطن ہو، ایسا قانون اگر بنتا ہے کہ تم اب بے گھر ہو جاؤ گے، یہ بے گھر ہونے کا جو قانون ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ شیطانی قانون ہے، اور دلیل اس کی یہ ہے کہ یہ کوئی نیا قانون نہیں ہے، یہ کوئی نیا قانون نہیں ہے، کفر و شرک جب سے چلا ہے، کفر و شرک سے جب سے چلا ہے، اس وقت سے یہ کفر کا قانون رہا ہے کہ تم کبھی کبھی آزمائش ایسی آئے گی کہ تم اپنے گھر سے بے گھر کیے جاؤ گے، تمہیں اپنے گھر میں رہتے ہوئے بھی بے گھر سمجھا جائے گا، وطن میں رہتے ہوئے بھی تجھے بے وطن ہونا پڑے گا۔ چنانچہ دیکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے، تو پھر اس کے بعد منافقین و کفار نے کیا کہا، یقولون لئن رجعنا الی المدینہ، کہنے لگے کہ جب ہم مدینہ منورہ جائیں گے اور وہاں کے کافروں سے بات کریں گے، یہود و نصارہ سے بات کریں گے، منافقین سے جو ہم بات کریں گے، کچھ ان کے سامنے کچھ ایسے پوائنٹس لائیں گے کہ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، جو میری نگاہ میں اچھے ہیں وہ ایسے ذلیل لوگوں کو، یہ ذلیل کہاں، حضرت صحابہ کو، مہاجرین کو، انصار کو، وہ ان سے نکال دیں گے، مدینہ سے نکال دیں گے، وہ اپنے وطن سے، اپنے گھر سے، اپنے ملک سے، اپنے علاقے سے نکالنے کا تصور یہ کوئی نیا نہیں ہے بلکہ یہ پرانا تصور ہے، مگر اس مثال، اس تصور کے سامنے آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے کچھ دن تو ابلنے دیا ان کو، کچھ دن تو اچھلنے دیا ان کو، کچھ دن تو چلنے دیا ان کو، مگر پھر کیا ہوا، مدینہ سے تو کیا نکالتے، جس مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر حضرات صحابہ مدینہ منورہ آ گئے تھے، اللہ کا نظام ہے کہ صبر کی بنا پر، حکمت کی بنا پر، تدبیر کی بنا پر، دانش مندی کی بنا پر، ہوش مندی کی بنیاد پر چلنے والے حضرات صحابہ، ان کو اللہ تعالیٰ نے مدینہ سے تو نہیں نکالا بلکہ مکہ مکرمہ ان کو واپس کر دیا ہے۔ یہ خود اللہ کا دستور ہے کہ دنیا میں یہ تاریخ دہرائی جائے گی، دنیا میں یہ قول دہرایا جائے گا، یہ کہا جائے گا کہ آپ اپنے وطن میں رہتے ہوئے بے وطن ہو سکتے ہو، اپنے گھر میں رہتے ہوئے بے گھر ہو سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس اور اس طرح کی باتوں کے لیے ہمارے سامنے قرآن کریم میں آیات نازل کر دی ہیں جو ہماری تسلی کے لیے اور ہمارے اطمینان قلب کے لیے کافی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے کیا کہا، لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْب، اے شعیب ہم بھی آپ کو نکال دیں گے۔ یہ قول جو آج کہا جا رہا ہے یہ قول آج کا نہیں ہے، یہ بہت قدیم زمانے کا ہے، یا شعیب ہم آپ کو نکال دیں گے، وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ، اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں، اکیلے نہیں آپ کے ساتھ ہیں، مِنْ قَرْيَتِنَا، ہماری بستی سے، اس کی بستی تھوڑی سی خدا کی بستی ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کی بستی ہے، یہ زبردستی ہے ان کا یہ کہنا کہ میری بستی سے ہم نکال دیں گے، او لتعودن فی ملتنا، یا ہمارے مذہب میں، ہمارے دین میں لوٹ آؤ، یہی تو پوشیدہ اور یہی تو چھپا ہوا ان کے دل کا راز ہے کہ اگر تم ہمارے دیش میں رہنا چاہتے ہو اور ہم تمہیں گھر سے بے گھر کرتے ہیں تو بے گھر نہ ہونے کے لیے یہ ہے کہ ہمارے مذہب میں چلے آؤ۔ یہ کوئی پرانی بات، یہ نئی کوئی بات نہیں ہے، یہ پرانی سی بات ہے جس کو آج دہرایا جاتا ہے۔ اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے سے کہا تھا، وَاہْجُرْنِي مَلِيًّا، یعنی ہمیں چھوڑ کر یہاں سے بہت مدت کے لیے چلے جاؤ۔ گویا چلے جانا، نکل جانے کا تصور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نے بھی دیا تھا۔ خلاصہ یہ کہنا ہے کہ جو مصیبت، جو آفت، جو ابتلا، جو آزمائشیں ایمان والوں پر انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، ملکی طور پر، قومی طور پر جو آ جائے، اس کی مثالیں ہمیں قرآن کریم ملتی ہیں، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ مصیبتیں آتی ہیں، اس کا منشا کیا ہے۔ دیکھیے اللہ کی طرف سے اس کا منشا، اس کا مقصد کیا ہے۔ ایک طرف آپ دیکھیں کہ مصیبتوں اور آفتوں اور آزمائشوں اور مخالفتوں کا ایک طوفان ہے جو تسلسل کے ساتھ، جو مسلسل آ رہا ہے۔ تو آپ جانتے ہیں جب بیماریاں مسلسل آنے لگتی ہیں، جب وبا مسلسل پھیلنے لگتی ہے، تو پھر دوائیں بھی مسلسل لی جاتی ہیں، دواؤں کو اسٹاپ نہیں کیا جاتا، دوائیں مسلسل لی جاتی ہیں۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ آفتیں، مصیبتیں، آزمائشیں مسلسل آ رہی ہیں، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، تو پھر ہمیں وہی انبیاء کرام، صحابہ، اولیاء، محدثین کا طریقہ ہمیں اپنانا پڑے گا۔ اور وہ سب سے پہلا طریقہ کیا ہے، رجوع اللہ، انابت اللہ، اللہ کی طرف توجہ اختیار کرنا، اللہ کی طرف رجوع ہونا۔ حضرت اقدس اشری تھانوی رحمت اللہ علیہ، ان جب وہ کانپور میں تھے تو کانپور میں بھی کچھ ایسے قوانین اس زمانے میں بنے تھے جس سے وہاں کے رہنے والے باشندے بہت زیادہ پریشان تھے اور بہت زیادہ مصیبت زدہ تھے اور ہر کوئی بے چین تھا آج سے کتنا پہلے۔ لیکن حضرت تھانوی رحمت اللہ نے فرمایا کہ تیرے پاس جو سب سے بڑا دروازہ ہے وہ خداوند قدوس کا دروازہ ہے، اس لیے آپ نے فرمایا کہ دو کام کا اہتمام کرو سارے کے سارے لوگ، ایک تو استغفار کا اہتمام کرو اور دوسرے نمبر پر لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کا اہتمام مرد و زن، مرد اور عورتیں تمام کے تمام کریں۔ کچھ دن تک یہ سلسلہ چلتا رہا کہ پھر قانون بنانے والوں کو قانون واپس لینا پڑا. تو ہمیں گویا ایسے ماحول میں قرآن و حدیث، انبیاء، صحابہ، تابعین، محدثین کے اقوال سے، ان کی زندگی سے نمونہ ملتا ہے کہ اگر کوئی چیز پریشانی کی اور مصیبت کی ہمیں نظر آتی ہے تو ایسی صورت میں ہمیں بھی اپنے اللہ کے سامنے رجوع ہوتے رہنا چاہیے. کبھی تو ہم اللہ سے رجوع ہوتے ہیں اجتماعی طور پر، اور کبھی رجوع ہوتے ہیں انفرادی طور پر. اجتماعی طور پر رجوع ہونے کی شکل تو یہ ہے کہ کبھی ہم یاسین شریف پڑھتے ہیں، کبھی نماز میں کچھ دعائیں پڑھتے ہیں، جن دعاؤں کو پڑھنے سے آفتیں مصیبتیں ٹلتی ہیں، یہ ایک اجتماعی شکل ہے. اجتماعی شکلیں جو ہے کچھ دن چلتی ہیں اور پھر وہ بند ہو جاتی ہیں. لیکن جو انفرادی شکل ہے وہ انفرادی شکل ہمیشہ باقی رکھنا چاہیے. آج اس مجلس کا خلاصہ یہی ہے کہ دنیا میں آنے والی آفتیں مصیبتیں جتنی ہیں ان کا علاج، ان سے نمٹنا، ان کو ختم کرنا ایک تو ہے حکمت، مصلحت اور دور اندیشی کے ساتھ، اور اپنے قانون کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو دور کرنے کی ظاہری کوشش کرنا. اور ایک عام مومنین، ایک عام ایمان والوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ نبوی طریقے پر، صحابہ کے طریقے پر دینی اور روحانی تدبیریں کرنا. اور دینی اور روحانی تدبیر یہ ہے کہ ہم انفرادی طور پر وہ اعمال کریں جو اعمال ہمیں بتائے گئے ہیں، کہ ہم کثرت کے ساتھ استغفار بھی کریں اور کثرت کے ساتھ ہم لا حول ولا قوت الا باللہ بھی پڑھیں. حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ وہ ہمیشہ لا حول ولا قوت الا باللہ، جس کو خزانے عرش کہا گیا ہے، وہ مصیبتوں اور آفتوں کے پڑھنے پر کہتے تھے. لہذا اسے ہمیں پڑھنا چاہیے. اس کو اگر ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی یقینی مصیبتیں اور آفتیں ضرور دور ہو جائیں گی. جو صحابہ کرام اپنے گھروں کو حسرتوں کے ساتھ اور اپنے غم کے ساتھ مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہی حضرات صحابہ کی نگاہوں، ان کی ہتھیلیوں پر خانہ کعبہ اور پورا مکہ مکرمہ ان کے حوالے کر دیا تھا. لہذا وہ اللہ قادر مطلق ہے. تو پہلی چیز ہے انابت الی اللہ، رجوع الی اللہ، اور دوسری چیز ہے استغفار، اور اسی کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ، اور پھر اس کے ساتھ یاد یہ ہے کہ اپنے آپ کو اعمال سے جوڑنا اور لوگوں کے اندر دینی فکر کو بیدار کرنا. کیونکہ امت جتنا دین سے جڑے گی، چاہے تبلیغی جماعت کے ذریعے ہو، علماء کرام کے مجالس کے ذریعے ہو، یا ایک تعلیم کے ذریعے ہو، جس طرح سے بھی امت جڑ سکتی ہے اس کو جوڑنا چاہیے. اللہ تعالیٰ آنے والی مصیبتوں آزمائشوں سے ہم سب کو بچا کر اللہ راحت کا انتظام فرمائے، اور جن لوگوں پر یہ خطرات سے آ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام کے خطرات کو دور فرما کر بہتر سے بہترین انتظام فرما دے. تھوڑی دیر کے لیے ہم آپ اپنے اللہ کے سامنے اس طرح سے رجوع ہوں کہ پروردگار، اصل تو گناہ گار ہم ہیں، خطا کار ہم ہیں، سیاہ کار ہم ہیں. ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں اچانک ایک دم سے پوری آبادی میں بادل پھیل گیا، کالے کالے بادل پھیل گئے، ڈراؤنی حالت بن گئی. ایسا لگا کہ جیسے بادل سے یا تو طوفانی بارش ہوگی، یا ایسا لگا کہ بادل سے بڑے بڑے پتھر اور اولے برسیں گے، لوگوں کا نقصان ہوگا. ابراہیم ادہم آبادی سے نکل گئے یہ کہتے ہوئے، اے لوگوں، سب سے بڑا گناہ گار تمہاری آبادی سے نکلا، اب یہ مصیبتیں نہیں آئیں گی. کیونکہ جو گناہ گار ہوتا ہے اسی کی وجہ سے آفت آتی ہے. اللہ اللہ، ابراہیم ادہم کے نکلنے پر اللہ کو ان کے دل کی تواضع، ان کے ساری اپنے گناہ گار ہونے کا خیال، اپنی آنکھوں کی گناہ گاری کا خیال، اپنے دل کی گناہ گاری کا خیال اللہ کو اتنا پسند آتا ہے کہ کسی ایک بندے کی ندامت، کسی ایک بندے کی شرمندگی، کسی ایک بندے کا ٹوٹا ہوا دل اللہ کو پسند آتا ہے. اس کی برکتیں سے مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، وہ کالے کالے آفت والے بادل ٹل گئے. پتہ چلا ہم بھی اگر اپنے اللہ کے سامنے صبح سے شام 24 گھنٹے میں کوئی ایک دعا ایسی کریں جس دعا میں اپنے آپ کو آسمان کے نیچے سب سے بڑا گناہ گار سمجھیں، خطا کار سمجھیں، سیاہ کار سمجھیں، اور پروردگار سے کہیں میرے اللہ، میرے گناہوں کی وجہ سے امت کو پریشانی ہو، اللہ میرے گناہ کو معاف فرما کر پوری امت کو اللہ تعالیٰ حفاظت عطا فرما دے. سوچئے آج کی تاریخ میں تقریباً 1,50,000 کے قریب لوگ ڈیٹینشن ہال میں ہیں، ایک ہی خیمے میں آسام کے اندر پڑے ہوئے ہیں. کوئی بیٹھا ہے تو باؤں پھیلانے کی جگہ نہیں, کوئی کھڑا ہو گیا تو بیٹھنے کی جگہ جلدی نہیں ملتی. اللہ گھنٹوں اپنی حاجت کو پورا کرنے کے لیے پڑے ہوئے ہیں. مائیں اپنے بیٹوں کو لے کر, اپنی بچیوں کو لے کر کے اپنی گود سے چمکا کر سو رہی ہیں, اور ان کو ہر دن اپنی زندگی سے بہتر موت نظر آتی ہے. ہمارا کیا ہو گیا کہ پوری دنیا میں ہم سے بڑھ کر بدقسمت کوئی نہیں, کہ اپنا گھر تھا وہ چھن گیا, اپنے کھیت سے وہ چھن گئے, اپنا دروازہ چھن گیا, ساز و سامان چھن گیا, اور ہم بالکل بے آسرا بے سہارا ہو کر, فقیر بنا کر, گھروں سے کھینچ کھینچ کر ہمیں اس خیمے میں لا کے ڈال دیا گیا. اللہ ان عورتوں کے آنسو کو سن لیجئے, ان کے بچوں کی چسکیوں کو سن لیجئے, اللہ ان عورتوں کی دعاؤں کو سن لیجئے, اللہ ان بوڑھوں کی دعاؤں کو سن لیجئے. یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہم تو بوڑھے گزر جائیں گے, ہمارے جوان چھوٹے بچے کس طرح زندگی گزاریں گے, کہیں ایسا نہ ہو کہ کہاں کہاں ان کو ڈھکیلا جائے گا, کس ملک میں ڈھکیلا جائے گا. اللہ جس ملک میں رہے اسی ملک سے آج ڈھکیلا گیا. اللہ ان لوگوں کے دل کی بھڑاس کو, ان کے دل کی دکھوں کو سن کر اللہ اس مصیبت زدہ قانون کو ہٹا کر ان کو اپنے گھر واپس ہونے کا موقع عطا فرما دیجیے, ہر مصیبت سے بچا دیجیے. آنکھوں کو بند کر لیں, سر کو جھکا لیں, تھوڑی دیر اپنے آپ کو سوچیں, اگر ہمیں اپنے گھروں سے کھینچ دیا جائے, اگر ہمیں اپنے گھروں سے گھسیٹ دیا جائے اور گھسیٹ کر گاڑی میں زبردستی بیٹھا کر ہمیں کسی ہال میں ڈال دیا جائے, اب تم اپنے گھر کا دروازہ تو کیا دیکھو گے, اب تو تیرا گھر نہیں رہ گیا, تیرے سامان نہیں رہ گئے, اب تم ایک جانور کی طرح سے اسی ہال میں پڑے رہو. اللہ کیا حال ہوگا ہمارا. اس اللہ کا کرم کہ اس اللہ نے ہمیں اگر بچایا تو ایسے لوگوں کے لیے, اگر ہمارے دل میں درد دل نہ ہو, ایسے لوگوں کے لیے اگر غم نہ ہو, ایسے لوگوں کے لیے اگر ہمارے دل کا دکھڑا نہ ہو, ایسے لوگوں کے لیے اگر ہماری آنکھوں میں آنسو نہ ہو, ایسے لوگوں کے لیے اگر ہمارے ہاتھ نہ اٹھتے ہوں, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسی غفلت اور ایسی مستی کی بنا پر اللہ ناراض ہو جائے اور ہمیں بھی کسی آزمائش میں ڈال دے. اس لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے بھی ایسے لوگوں کو اپنی دعا میں یاد رکھیے. میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا, میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا. میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا, میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا. سوچئے ذرا, جہاں آج لوگ پڑے ہوئے ہیں کوئی رشتے دار بھی وہاں نہیں جا سکتا, اللہ کوئی دوست بھی وہاں نہیں جا سکتا, ان کی کوئی آواز بھی یہاں نہیں پہنچا سکتا. آج یقین ان کا دل پکارتا ہوگا, میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا. میں گنہگار ہوں, میں خطا کار ہوں, میں سیاہ کار ہوں, میں سزاوار ہوں, میری توبہ ہے توبہ. اے میرے الہ, مجھ گنہگار کو, دعا کر لیجیے اپنے بارے میں کسی بھی آزمائش سے بچنے کی, مجھ گنہگار کو تو نہ دینا سزا. آخرت کی سزا تو بات کی رہی, دنیا میں ہی اللہ نے ایسی سزا دے دی, ہم تو تڑپ تڑپ کر اور منہ سے منہ گھسے گھسے کر مر جائیں گے. اللہ ہمیں ایسی سزا نہ دینا. آپ اٹھائیے, اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک العظیم سلطانک, اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم الله اهله. اے اللہ, اس آسمان کے نیچے زمین کے اوپر سب سے بڑے گناہ گار, سب سے بڑے خطا کار, سب سے بڑے سیاہ کار, اللہ تیری رحمتوں کو روکنے والے, اللہ تیری برکتوں کو روکنے والے, اللہ تیری عنایتوں کو روکنے والے, اللہ گناہ گار تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں اپنے مظلوم بھائیوں کے لیے, اپنے مظلوم بہنوں کے لیے, اپنے مظلوم چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے لیے, اپنے مظلوم بوڑھوں کے لیے. اے کریم آقا, اے کریم آقا, آسمان کے نیچے آپ کے بندے پڑے پڑے اللہ سوچتے ہیں ہماری زندگی کا کیا ہوگا, اللہ کہاں جائیں گے, کہاں ڈھکیل دیا جائے گا, کہاں گھسیر دیا جائے گا. اے اللہ, ان بندوں پر رحم کھا جائیے،
کرم کر دیجیے،
ان کی کوششیں ان کو کامیاب کر دیجیے۔ اے اللہ ایسے قانون سے ایسے لوگوں کی حفاظت فرمائیے۔ میرے مولا، میرے مولا، جس نے اپنے گھر کو بنایا، اپنے گھر کو بسایا، اپنے گھر کو چلایا، آج وہ بے گھر ہو چکا، انہیں گھسیٹ کر، اے اللہ گھسیٹ کر ٹریکٹر میں بٹھا کر، اے اللہ ان کو گھر میں جا کے پھینک دیا گیا، اے کریم آ کر کرم کر دیجیے، رحم کر دیجیے۔ اللہ بڑے کمزور ہیں، اللہ بڑے کمزور ہیں، اللہ صحابہ پر حالات آتے تھے ان کا ایمان اور مضبوط ہو جاتا تھا، اللہ ہم تو پہلے سے ایمان میں کمزور ہیں، اللہ عمل میں کمزور ہے، اللہ کہیں ایسا نہ ہو ہمارا ایمان چھن جائے، اللہ ایمان چھن جائے، اللہ تیری ذات سے تعلق ختم ہو جائے، اللہ تیری ذات سے امید ختم ہو جائے۔ اے کریم اللہ، ایک کمزور ایمان پہلے سے رہا، سب کچھ گیا، ایمان اگر چلا گیا تو میرے مولا کیا بنے گا؟ ایمان میں طاقت عطا فرما، اللہ ہمیں اپنے ایسے لوگوں کو گھر واپسی کا موقع عنایت فرما، ظالمانہ قانون سے ان کی حفاظت فرما، اے اللہ اے کریم آقا ان کی ہر طرح سے حفاظت فرما، تسلی عطا فرما، اے اللہ بڑے کارساز ہیں، بڑے کارساز ہیں۔ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ممی کو کتنا غم تھا کہ اپنے گھر سے اپنے بچے کو نکالنا پڑا، اپنے گھر سے اپنے بچے کو نکالنا پڑا اور پانی میں جا کے ڈالنا پڑا۔ اللہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو کیسا غم تھا کہ اللہ جس پانی سے ان کو غم ملا، اللہ اسی پانی کے ذریعے آپ نے خوشیوں کا سامان بھی تو دے دیا، کہ وہی پانی فرعون کی ہلاکت کا ذریعہ بن گیا، اللہ وہی پانی ان کی ہلاکت کا ذریعہ بنا، اللہ جو قانون بنا ہے بنانے والے کا فیصلہ تو فرما دے رہا، فرما دے میرے بولا، بہت ہو چکا، بہت ہو چکا، تیرے محبوب، تیرے مخلصین، تیرے اولیاء، راتوں کو جاگنے والے روزے کے وہ بھی تھک چکے ہیں، بیمار ہو چکے ہیں، اللہ ایک ادھی بات آپ سے سن لیجیے، اللہ جی سن لیجیے، اللہ سن لیجیے، اور ایسے حالات کو بدل کر امن اور اطمینان کا ماحول پیدا فرما دیجیے، اطمینان کی کیفیت پیدا فرما دیجیے، سمانیت کی کیفیت فرما دیجیے، حفاظت کی احوال عطا فرما دے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔